دکھائی ہوئی ہے, روشنی بھی موجود ہے جو غائب سے نکل رہی ہے. یہ روشنی کیا ہے؟ یہ مادہ نہیں, بلکہ آپ اسے کہیں گے کہ یہ لائٹ جو ہے یہ توانائی کی ایک شکل ہے, یہ غیر مادی چیز ہے. کہ غیر مادی چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, اس کو چھو نہیں سکتے, اس کو محسوس نہیں کر سکتے, اس کا وزن نہیں کر سکتے. یعنی ایک جملہ اس پہ واقع کیجیے گا کہ انسان روشنی کو نہیں دیکھتا بلکہ روشنی کے وسیلے سے دیکھتا ہے. انسان کسی بھی توانائی کو نہیں دیکھتا, نہ انسان برف کو دیکھتا ہے, الیکٹریکل انرجی کو دیکھتا ہے, نہ میگنیٹک انرجی کو دیکھتا ہے, نہ لائٹ انرجی. کوئی بھی انرجی کی فارم جو ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی, صرف اس کا اثر نظر آتا ہے. توانائی کا اثر نظر آتا ہے, اس کا نتیجہ. یعنی توانائی ایک کاز کی شکل میں ہے, اثر کی شکل میں ہے. آپ اس کا مؤثر دیکھتے ہیں, نہ کہ خود اس اثر کو دیکھتے ہیں. تو خود ہماری اپنی زندگی کا جو نظام پروردگار نے بنایا ہوا ہے دو چیزوں کا ہے. یعنی کہ یا تو ہم مادے سے متعلق ہوتے ہیں یا توانائی سے متعلق ہوتے ہیں. جدید تحقیق نے یہ بتایا کہ مادہ اور توانائی دو چیزیں نہیں ہیں, یعنی تو الگ نہیں ہیں, بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. ایک ہی حقیقت کے دو رخ کہ اگر آپ چاہیں تو مادے کو توانائی میں بدل سکتے ہیں اور توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں, وائس ورسا. کہ اس پر باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے کہ جیسے ڈیم سے پانی گرتا ہے اور توانائی میں تبدیل ہوتا ہے, تو جو ٹربائن کے بلیڈز ہیں ان کے وزن میں انتہائی معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ توانائی ماس کو, انرجی ماس کو کریئٹ کرتی ہے. ماس انرجی کو کریئٹ کرتا ہے, جیسے نیوکلیئر بم, اس کی ایک سب سے روشن مثال ہے. یہ تحقیق آگے بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچی کہ خود مادے کو اگر آپ تقسیم کرتے چلے جائیں, پہلے آپ نے یہ پڑھا 19ویں صدی میں کہ جو میٹر ہے وہ ایٹم سے مل کے بنا ہوا ہے. ایٹمز بھی بذات خود ایک اکائی نہیں ہے, بلکہ ایٹمز کو بھی توڑا جا سکتا ہے الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران کے اندر. پھر اس کے بعد مزید تحقیق بڑھتی گئی کہ کوئی بھی پارٹیکل بذات خود اوریجنل نہیں ہے, بلکہ ہر پارٹیکل مزید توڑا جا سکتا ہے. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے, لطف بات یہ ہے کہ آپ اس کو توڑتے 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 جب آخر میں پہنچتے ہیں تو سوائے انرجی کی کچھ نہیں بچتا. یعنی اگر ہم مادے کی تعریف کریں تو ہم مادے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے انرجی لی اور اس کو ایک بوتل میں بند کر دیا, اس کے اوپر ایک حصار قائم کر کے اس کو بند کر دیا. جسے آپ یہ ثقیل مادہ دیکھ رہے ہیں, جس کو آپ چھو سکتے ہیں, یہ اصل میں توانائی ہی ہے کہ جو ایک چیز میں بند ہے. تو جسے ہم بشریت کہتے ہیں, جسے ہم مادہ کہتے ہیں, اس کی حقیقت یہ ہے, کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. یعنی آج انسان کا علم بھی اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ انسان ہرگز اس بات کی طرف, یعنی کہ جو آج کا علم رکھنے والا انسان ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ مادہ حقیقی ہے جب خدا نے کوئی گھٹیا چیز پیدا کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. اس لیے ہم اس قسم کے نتائج برآمد کر رہے ہیں کہ یہ نور جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ روشنی کہاں سے نکل رہی ہے؟ مادے سے نکل رہی ہے. یہ میٹر ہے جس سے یہ نور نکل رہا ہے, کہ جس کو ہم نور کو کہتے ہیں بافضیلت اور خاک کو کہتے ہیں کمتر. تو یہ خاک سے ہی بنی ہوئی تو ساری چیزیں ہیں کہ جس سے نور برآمد ہوتا ہے, جس سے توانائیاں نکلتی ہیں, عقیل نہیں. اور جب پیغمبر اکرم نے خود امیر المومنین علیہ السلام کہ وہ چیز جس کی اہمیت نہ ہو, جس کی فضیلت نہ ہو, جس کی کرامت نہ ہو, اس کے حوالے سے کہہ دیا کہ وہ تو رہا. پر آج انسان کا علم ظاہر ہے ہماری یہ بہت بد نصیبی ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو باب مدینہ علم ہے, اس کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو باب مدینہ حکمت ہے, لیکن ہمیں نہ علم سے سروکار ہے نہ حکمت سے سروکار ہے. کہ جب ہم ایسی زندگیاں گزاریں گے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط نتیجہ ہمارے پیچھے آ رہا ہوگا، ہمارے ذہن کو خراب کر رہا ہوگا. یہ کچھ ایسے جملے تھے جو میں نے کہا کہ اس مصیبت سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم گھٹیا ہیں، اس چیز سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم تو وہ مخلوق ہیں، ہم تو وہ کچھ لے کر اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے سامنے کائنات کی تمام قوتیں سجدہ ریز ہو سکتی ہیں. ہم وہ ہیں. کیا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم خیال کرتا ہے حالانکہ عالم اکبر تیرے اندر سمایا ہوا ہے. پر اس مضمون کو فارسی میں کسی شاعر نے کہا کہ تو پنداری ہمی جرم صغیری جہان در نہاد تو نہاست. تو پنداری تو یہ خیال کرتا ہے ہمی جرم صغیری کے چھوٹا سا جسم ہے، جہان ایک پوری کائنات ہے، در نہاد تو تیری سرشت میں پوری ایک کائنات ہے جو پنہا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان. پر اس قسم کے جملے روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے
نعرہ حیدری
یا علی،
جن افراد کو، جن حضرات کو باب اسرار میں سے کچھ تعلیم کیا تھا ان کے حال و احوال میں کوئی کچھ اور تھے. اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ سلمان، ابو ذر اور اس قسم کے مخصوص افراد کو باقاعدہ آپ نے اس جسم کے ساتھ کائنات کی سیر کرائی فزیکلی. کیا ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کا نفس اس کے جسم سے جدا ہو جائے اور عالم ماورا مادہ کا مشاہدہ کرے؟ نہیں، اس جسم کے ساتھ. کیا آپ اس بات پر غور کریں کہ جب لوہے ایک دھات کا ایک ٹکڑا اتنی اس میں صلاحیت ہے کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، وہ راکٹس اسپیس شپس جو یہاں سے چاند پر جاتے ہیں وہ کیا مٹیریل کی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے تو نہیں ہوتے. جب ان میں یہ صلاحیت ہے تو اگر انسان سب سے افضل ہے، اگر انسان خلاصہ تمام مخلوقات ہے تو انسان میں کیوں صلاحیت نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں کہ اگر دھات کا ایک ٹکڑا اس طریقے سے پرواز کر سکتا ہے، اگر دھات یہاں سے دوسرے اجرام فلکی تک جا سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں جا سکتا اگر اشرف ہے؟ اور اس قسم کے جملے ہمیں ملتے ہیں کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کو فزیکلی سیر کرائی کہ تم اس جسم کے ساتھ جاؤ، جسم کے ساتھ دیکھو تو اس کو حقیقی سمجھنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں، بلکہ اس کو حقیقی سمجھنا در حقیقت ہماری کم علمی ہے، ہماری جہالت ہے، ہمارا جہل ہے. یہاں پر بشریت کے عنوان سے ایک جملہ اور جس کا میں اضافہ کروں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب خدا نے پیکر آدم کو خلق کیا تو اس پیکر آدم کو دیکھ کر تین قسم کے لوگوں نے تین رائے قائم کی. ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، بے وقت چیز ہے، مٹی سے بنی ہوئی. ملائکہ نے کہا کہ یہ خون ریزی کرنے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، یعنی مٹی کی سرشت کو دیکھا انہوں نے. اور خدا نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اور جو کچھ علم خدا میں تھا اس کا مظاہرہ کرایا گیا وعلم آدم الاسماء کلہا. لیکن خدا نے آدم کے بارے میں صرف یہی نہیں کہا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، بلکہ خدا نے بشر میں، آدم میں، آدم کے پیکر میں دو اور چیزوں کا بھی مظاہرہ کروایا، دو اور چیزوں کا بھی. سب سے پہلی چیز جو بشر اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر نظر آئی اور اس کو دکھانے والا، مظاہرہ کروانے والا خود رب العالمین، وہ کیا چیز تھی؟ علام آدم الاسماء کلہا، کہ یہ مخلوق جس کو میں نے بنایا یہ وہ ہے کہ جو تمام اسماء کا عالم ہونے، ان پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس صلاحیت کی بنیاد پر اے ملائکہ جو میری کائنات کو چلانے والے، میری طرف سے میں نے امور کی تدبیر کرنے والے وہ سب اس کے آگے جھک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو میرا گھر ہے تم اس گھر کا انتظام سنبھالنے والے ہو اور گھر کی چابیاں آدم کے پاس ہیں. جس کے ہاتھ میں چابیاں دے دی جائیں وہ گھر کا مالک ہوتا ہے اور باقی جو گھر کا انتظام سنبھالیں وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ چیز خدا نے دکھائی لیکن آدم کی بشریت صرف یہاں تک نہیں رہی بلکہ اس کے بعد بشریت آدم کے دو پہلو اور سامنے آئے. پہلی جہت اس وقت کہ جب آدم کو خدا نے بہشت پر رکھا اور بہشت پر رکھنے کے بعد ان سے کہا کہ تم سب کچھ کرنا, کھانا پینا, جہاں جیسے جاؤ رہنا, لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا. وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. وہ اس درخت کے پاس نہیں گئے لیکن ابلیس نے ان کے لیے باقاعدہ ایک پلان تیار کیا, ایک اندازہ بنایا کہ سب سے پہلے آدم اور حوا کے سامنے وہ بات کی کہ جسے وہ اپنے دل میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. ان سے کہا ہل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا, کہ آؤ میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے, یعنی جس کا پھل اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ باقی رہو گے. وہ ملک لا یبلا, اور تمہیں وہ ملک نصیب ہو جائے گا کہ جس پر کبھی بلا زوال نہیں آئے گا. یہ آدم کی سب سے بنیادی خواہش ہے. آدم کے اندر سب سے بنیادی خواہش یہی ہے کہ مجھے وہ زندگی ملے جو کبھی ختم نہ ہو اور مجھے ایسا ملک ملے کہ جس پر کبھی بلا زوال نہ آئے. تو ابلیس سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ آپ کی من پسند چیز کو آپ کے سامنے ابھار کے لاتا ہے, جو آپ پسند کرتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ یہ وہ درخت ہے, اس درخت کا پھل کھا لو گے تو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی. اب ایک لالچ تو چیز آئی نا اندر سے کہ ہاں یہ دونوں چیزیں مجھے حاصل ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ دونوں روکے کہ خدا نے منع کیا, خدا نے منع کیا اس کام کو کرنے سے. تب اس نے قسم کھائی وَأَنِّي قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّافِعِينَ. قسم کھائی کہ نہیں, میں تم دونوں کے لیے بالکل نصیحت کرنے والا مخلص ترین انسان ہوں, مخلص ترین ہوں میں تمہارے لیے, میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں درست چیز کی. اور پھر اس کی وجہ سے, اس دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو کھایا. تو بشریت آدم کے اندر سب سے پہلا مسئلہ کیا سامنے آیا کہ یہ بشر ابلیس کے دام اور اندوں کا شکار بھی بن سکتا ہے. ایک دشمن ہے اس بشر کا, اس دشمن کا نام ہے ابلیس اور اس دشمن کا اصطلاحی نام ہے شیطان اور خناس. شیطان یہ دور کرنا ہوگا, اس وجہ سے شیطان کا لفظ خدا نے صرف ابلیس کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ ہر وہ شے کہ جو بندے کو خدا سے دور کرے وہ شیطان. ابلیس اس کا ایک مصداق ہے, مصداق اول ہے شیطان. تو اس بشر کے اندر سب سے پہلا مسئلہ کہ جس سے اس بشر کو ہوشیار اور خبردار رہنا ہے کہ ابلیس تمہارے سامنے یہ دام و فریب کے جال بن کے لائے گا. اور کیسے لائے گا؟ تمہارے ان رستوں اور وسیلوں سے لائے گا جن کو خود تم چاہتے ہو, تم محبوب رکھتے ہو. کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلا دھوکہ آدم کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو ان چیزوں کا ذکر ان کے سامنے کیا کہ جس کو وہ محبوب رکھتے ہیں, اور دوسرا دھوکہ ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا اور تمہارا مخلص دوست ہوں. اور کیونکہ آدم کو اس سے پہلے تجربہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی محبت کا دعویٰ کر کے دھوکہ بھی دیتا ہے, کوئی خلوص کی باتیں کر کے اور مصیبت میں بھی مبتلا کرتا ہے, تو آدم اس جال میں پھنس گئے. اس سے اس بشر کو ہوشیار رکھنا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خود نہج البلاغہ کے اندر علی علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے صرف ایک تیر پھینکا تھا. ابلیس کے پاس کوئی یقینی چیز نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر گزرے. اس نے محض ایک تیر پھینکا تھا کہ میں کروں گا, کہ جیسے جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو بلند بند آگے کرتا ہے, میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. کوئی تسلط خدا نے ابلیس کو اولاد آدم پر نہیں دیا.
سبحان اللہ.
ابلیس کو اولاد آدم پر تسلط نہیں دیا. اس جملے کو بہت بہت غور سے یاد رکھیے گا کہ اولاد آدم کے زیادہ تر مسائل اس کی اپنی حیوانیت کی وجہ سے, اس کی اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے, جس کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے, نہ کہ اصل شیطان کی طرف سے. یعنی شیطان انسان کی حیوانیت کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. ورنہ شیطان کو اگر آپ جس دن آپ یہ طے کر لیں کہ میں اپنی حیوانی خواہشات کے اتباع نہیں ہوں, اس دن سے آپ دیکھ لیں ابلیس آپ کو کچھ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہ دو جملے ہمارے پاس ایسے ہیں جو بہت حسین جملے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اولاد آدم میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس کی اولاد میں سے بھی ایک پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے قلب میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے. تو سننے والوں میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ابلیس کی اولاد پیدا ہوئی ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. وہ جو شیطان مجھے بہکانے کے لیے پیدا ہوا تھا, میرے ہاتھوں پر اسلام آ چکا ہے. تو انسان کے لیے ممکن ہے, یعنی کہ آپ شیطان کے سامنے, بلکہ خدا نے تو بہت آسان اس کا بیان کیا کہ جو الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کی راہ کو اختیار کر لیا, فلی صلاح سلطان. شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں. اب غور کیجئے, انسان اپنی حیوانیت کی وجہ سے ساری مصیبتیں برپا کرتا ہے, جو اس کے حیوانی رجحانات ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, میں سب کو اپنے دستے نگر کر لوں, میں دنیا میں سب سے طاقتور بن جاؤں, ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے. اور ابلیس پھر اس کو ابھار ابھار کے مزید اس کے اندر, جیسے کہ جلدی پر آگ چھڑکنے کا کام کو ابلیس کر رہا ہو, کہ آپ اس چیز کو جتنا زیادہ تباہ کن بنایا جا سکے بناؤ. کہ جب ایک انسان شر کی راہ پر آ گیا, شیطانت کی راہ پر آ گیا, تو جتنی تباہیاں کر سکتی ہیں پہلے, تو بشر کے اندر یہ خطرہ, اور یہ خطرہ اصل میں اتنا مہلک نہیں تھا جتنا بشر نے اس کو بنا دیا. اصلا اتنا مہلک نہیں تھا, لیکن بشر کی غفلت اور اس کی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے یہ خطرہ بے انتہا تباہکن ہو گیا انسانوں کے لیے. اب اس شیطنت اور ابلیسیت کے پھندے میں پھنس کے آدم اپنے مقام سے نیچے آ گئے. خدا نے کہا یہاں سے نکل جاؤ, جس جنت میں تم ہو یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور عالم مادیت میں جا کے اپنی زندگی گزارو. لیکن آدم اپنے اس معیار کے نیچے ہونے کو قبول نہیں کر پائے, اور انہوں نے اپنا شیوا, اپنا اسوا کیا بنا لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. تو فطرت آدمیت کیا ہے؟ کہ کبھی بھی پستی مقام کو قبول نہیں کر
سکتے.
کہ حضرت آدم نے ایسا تو نہیں کیا کہ جب خدا نے کہا کہ تم نیز درخت کا پھل کھا لیا, زمین میں چلے جاؤ آرام سے آ گئے اور زمین میں زندگی, زمین کی مادی لذتوں سے بہرہ مند ہونا شروع ہو. ایسا تو نہیں کیا, بلکہ آدم زمین پر آنے کے بعد صرف اور صرف گریہ ہی کرتے رہے, روتے ہی رہے. کب تک؟ جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کر لی. جب تک خدا نے توبہ قبول نہیں کر لی, تب آپ دیکھیں کہ یہ مزاج بشریت ہے, یہ مزاج آدمیت ہے کہ انسان امام کاظم علیہ السلام ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسموں کی قیمت بہشت ہے. جسموں کی قیمت, بهشت ہے تو اس سے کم کسی قیمت پر فروخت نہیں کرنا. کہ ہر چیز کیا ہے, انسان کے پاس ایک کرنسی ہے, ٹائم ایک کرنسی ہے, جسم ایک کرنسی ہے, توانائی ایک دولت ہے, اور یہ مدت عمر یہ وہ مہلت ہے کہ جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کرنسی کو آپ کہاں خرچ کرتے ہیں اور کیا کماتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کیا کما سکتے ہیں, رضوان خدا. جو ہائیسٹ کموڈیٹی آپ پرچیز کر سکتے ہیں, جو قیمتی ترین شے آپ خرید سکتے ہیں, اسی چیز سے, اسی جسم کے ذریعے سے, اسی وقت کے ذریعے سے وہ رضوان خدا ہے. اور چاہیں اس کو بالکل برباد کر دیں. اس پر میر باقر داماد جو ہمارے بہت جید بہت میں کہوں حسین عرفا میں سے بہت خوبصورت ہوں گے جملے, وہ اس پر ایک جملے میں اضافہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جسموں کی قیمت جنت ہے تو تمہارے نفس اور روح کی قیمت کیا ہوگی. یہ سوچو کہ اگر جسم کی قیمت بہشت ہے تو تمہارے نفس کی قیمت سوائے خدا کی اور کچھ نہیں ہونا چاہیے.
سبحان اللہ,
کہ اپنے نفس اور اپنے روح کو سوائے پروردگار کے اور کسی کے بدلے میں نہ بیچنا. کہ علماء یہی بات کہتے ہیں کہ بہشت نہیں, جو مالک بہشت ہے وہ میرا مطلوب ہے. بہشت نہیں چاہیے بلکہ جو بہشت بنانے والا ہے وہ چاہیے. کہ شیخ سعدی کے اشعار میں یہ چیز ہے کہ وہ انسان کہ جو محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کا طلبگار ہے وہ حقیقتاً خود غرض اور خود پرست ہے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہی نہیں ہے, جو محبوب کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو خدا نے بشریت کے تین پہلوؤں میں دکھائے. پہلی جہت کہ یہ بشر اس مقام کے لائق ہے کہ میں اپنے پوری نظام زندگی کی کنجیاں اس کو دے دوں اور یہ اس کو سنبھال کر اس نظام کا مالک بنے اور چلائے. یہ مطلب ہے خلیفہ الہی کا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیکن اس بشر کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ وہ دشمن جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اگر وہ وسوسوں کو سجا کر بنا کر اس کے سامنے لے آتا ہے, اس کی خواہشات کے مطابق بنا کر, تو یہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. اس چیز سے اس کو ہوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ بشر اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے تو میں نے اس کے لیے توبہ اور استغفار کا ایک دروازہ
کھول دیا.
اب آپ سب دیکھ لیجیے کہ بشر اس تین قسموں میں تقسیم کر لیجیے. اولاد آدم اس بشر کو ان تین کیٹیگریز میں بانٹ لیجیے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو شیطان کے دام اور ہیلے اور فریب کا شکار ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو شیطان کے پھندے میں پھنس کر سقوط ضرور کرتے ہیں لیکن توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے مقام کی طرف لوٹتے بھی ہیں. اور تیسرے قسم کے افراد اور بشر وہ ہیں کہ جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی اصل بشریت کو کہیں بھی خراب نہیں ہونے دیا. اور وہ ہیں کہ جو علامہ آدم الاسماء کلہا کے اصل مصداق و تفسیر ہیں. بشریت کے تینوں بشر ہیں, تینوں بشر ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک وہ چیز, یعنی ایک مثال دی جاتی ہے کہ برقی رو ہے. برقی رو مختلف جگہوں سے گزرتی ہے اور مختلف قسم کے نتیجے دیتی ہے. مختلف جگہوں سے گزرتی ہے, کسی جگہ سے گزرتی ہے تو یہی برق گرمی پیدا کر دیتی ہے, کسی جگہ سے گزرتی ہے تو یہی برق ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے, کسی جگہ سے گزرتی ہے تو اسی برقی رو کی وجہ سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے. ایک ہی چیز ہے. تو وہی بشر جس کی پسترین شکل من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس, یہ جو خناس ہے کہ جو تمام برائی کی جڑ ہے, یہ صرف ابلیس نہیں ہے, انسانوں میں سے بھی ہے. جیسے کہ جو یہ پیکر بشری کے اندر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ خناس ہیں. اور علماء ایک عجیب جملہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب بلند ہوتا ہے تو مسجود ملک بنتا ہے، اور جب پست ہوتا ہے تو مسجود ابلیس بنتا ہے. ابلیسیت بھی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دونوں پہلو فرام مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ دونوں جہتیں دونوں مقامات بشر کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. یہی بشر انتہائی پست ترین بھی بن سکتا ہے کہ شیطان بھی اس کو سجدہ کرتا ہے کہ میں بھی تمہارے آگے کچھ نہیں ہوں. درندے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی درندہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ہی نوع اپنی ہی اپنا جنس کو جان دے بغیر کسی وجہ کے. کوئی درندہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ درندے بھی جو چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ اپنی ایک جسمانی ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں، تفریح میں نہیں کرتے، شوق میں نہیں کرتے. تو انسان یہ درندہ بھی کہتا ہے کہ جیسی درندگی تمہارے اندر ہے وہ تو مجھ میں نہیں پائی جاتی،
بے شک
تم تو میرے بھی مسجود ہو. تم ایسے لائق ہو گئے میں تمہیں سجدہ کروں درندگی کے لیے، یہ بھی بشر. اور یہ ملائکہ جب دیکھتے ہیں ان ہستیوں کو کہتے ہیں آپ کے اندر عبودیت کی وہ مثال ہے، ایسی بندگی ساتھ ہر وقت ہر لحظہ تسبیح ہو تعمید اور تقدیس کر کے بندگی کے اس معیار تک تو ہم بھی نہیں پہنچ سکتے. کہ آپ ہمارے مسجود ہیں، آپ کا حق ہے کہ ہم اپنی گردنوں کو آپ کے آگے جھکا دیں. دونوں معیار دونوں مقامات بشریت کے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے انسان، ہم جیسے بشر کہ جو ابلیس کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی حیوانی خواہشات کے اسیر ہیں، اس پردے سے باہر نکل کر دیکھنے کی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس قوت کو خراب کر بیٹھے ہیں کہ جو قوت خدا نے ہمیں عنایت کی تھی ترقی کی راہوں کو طے کرنے کی، ان قوتوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، زائل کر دیا ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اب خدا کی رحمتوں میں ایسے افراد کے لیے، ایسے بشر کے لیے ایک راہ کھولی، اور وہ راہ کیا ہے؟ نبوت رسالت، انبیاء کا رسول بھیجے، ان کے ذریعے سے شریعت بھیجی. اور اس نبوت اور اس شریعت کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وحی الہی. آج میں اپنی خدمت میں چاہتا ہوں کہ دو جملوں میں وحی کو ذرا سا ڈیفائن کر دوں کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی ہمارے اذہان میں بہت سارے مغالطے پائے جاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم، پیغمبر اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے رسول کہہ دو کہ میں بشر ہوں تمہارے مثل. یعنی ایک قرآن میں لطیف پیرا کہ پیغمبر کو یہ کیوں کہنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، یہ کیوں نہیں پیغمبر کہہ رہے کہ تم میرے مثل ایک بشر ہو؟ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ ان دونوں جملوں میں فرق ہے. انا بشر ہوں مثلوں کو کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، اور یہ کہ تم میرے مثل ایک بشر ہو، یہ جملہ کہیں بھی نہیں ہے آیتوں میں، یہ جملہ کہیں بھی نہیں ہے. ہر جگہ بات آئی کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک طالب علم ہے کلاس میں کہ جو فرسٹ پوزیشن لائے، اور دوسرا ہے جو برے طریقے سے فیل ہو گیا. اب اگر وہ اس کو نصیحت کرے تو کن لفظوں میں نصیحت کرے گا؟ وہ یہ کہیں کہ دیکھو مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے نالائکی کا مظاہرہ کیا. فرق یہ ہے کہ تم نے نالائکی کا مظاہرہ کیا. تو یہاں پر پیغمبر جو کہتے ہیں انا بشر مثلکم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بشریت کے اندر جن کمالات تک پہنچنے کی صلاحیت تھی، اور جہاں پر جن مقامات پر تم مجھے فائز دیکھ رہے ہو، تو تم نے ان مقامات کے حوالے سے کوتاہی اور کمزوری کا مظاہرہ کیا اور تم اس مقام پر یعنی تشریق ہے تشریق ہے اس جملے کے اندر شوق دلانا ہے کہ جب ایک اعلیٰ انسان ایک بظاہر پست انسان سے یہ جملہ کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم بھی محنت کرتے میری طرح یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تو آج تم فیل ہونے کی اذیت سے دو چار نہیں ہوتے آج تم اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں لیکن میں نے مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا میں نے وہ سارے کام نہیں کیے جو اپنے ہدف کے مخالف ہوں لیکن تم ساری زندگی تم سارا سال ان امور میں مصروف رہے کہ جس نے تمہارے اصل ہدف کو ضائع کر دیا جو جملہ ہم کہتے آئے ہیں کہ انبیاء کی دعوت میں ہمیشہ لوگوں کے لیے شوق دلانا ہے نہ کہ ان کے لیے پیغام ہم اس کو الٹی طرف لے جاتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بشر مثلکم تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھنے میں تو ہمارے جیسے ہو لیکن حقیقت میں ہم سے جدا اس لیے تم کبھی بھی ہمارے جیسے نہیں بن سکتے لیکن انا بشر مثلکم میں اصل پیغام کیا ہے کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں اور میں اس مقام پر فائز ہوں تم اپنی نالائقی کو ترک کرو تاکہ تم بھی اس کے قریب آ سکو یہ ہے اصل پیغام انا بشر مثلکم میں اور فرق کیا ہوا اس بشر میں اور عام بشر میں کہ جب بشر باکمال بنتا ہے تو اس بشر کو خدا کیا چیز عنایت کرتا ہے اپنی ذات اقدس سے تعلق ایک جملہ یہاں بھی ذہنوں میں موجود جو نظریات ان کو واضح کرنے کے لیے ضروری کہ نبی کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ خدا سے بندے کی طرف کا سفر ہے یعنی اصلاً ایسا نہیں ہے کہ نبوت یا رسالت کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک جگہ پر موجود ہے اور فرشتہ آ کے اس کو یہاں پر وحی فیڈ کر رہا ہے بلکہ اصل مطلب وحی کا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مقام اور اپنے معیار سے بلند ہوتا ہے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر سکے اور وہاں خدا کی بارگاہ میں اس پیغام کو لے اور پھر واپس آئے اس چیز کو قسم اللہ صدر نے اسفار اربعہ سے تعبیر کیا ہے کہ ایک انسان کے چار سفر ہوتے ہیں کہ وہ پہلے مخلوق سے حق کی طرف جاتا ہے پھر حق کے ساتھ ایک عرصہ گزارتا ہے حق میں ایک دورانیہ سفر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حق سے پیغام لے کر خلق کی طرف دوبارہ واپس آتا ہے ہم اس جملے پر غور کیجئے لقد ارسلنا نوحا الى قومه ہم نے نوح کو ارسال کیا قوم کی طرف نوح کہاں سے ارسال ہو رہا ہے نوح تو اپنی قوم میں بیٹھے جبکہ اکثر انبیاء کے لیے ارسلنا کا لفظ ارسال یعنی بھیجنا یعنی خدا کس کو بھیج رہا ہے خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ وحی بھیج رہے ہیں بلکہ کہہ رہا ہے نوح کو قوم کی طرف بھیج رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نوح ظاہری اعتبار سے قوم میں موجود ہیں لیکن حقیقی اعتبار سے کسی اور منزلت پر ہیں کہ جہاں سے قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں تو یوحا الی میرا کمال کیا ہے کہ میں اس مرتبے اور اس رتبے پر فائز ہوں بشریت کے ان درجات کا حامل ہوں کہ جہاں میں عالم غیب سے اور خدا سے تعلق پیدا کر سکتا ہوں خدا کے پیغام کو وصول کر سکتا ہوں اور وحی کیا ہے وحی کے بارے میں ہمارا ایک تصور یہ ہے کہ صرف وحی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خدا نے اپنے نبیوں کو پیغام بھیجا نہیں وحی اس پیغام کو بھی کہتے ہیں کہ جو شیطان اپنے اولیاء کو کی طرف بھیجتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ إِنَّ الشَّيَاطِينَ شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف لے جا دے لوکوں تاکہ وہ جدال اور فساد برپا کرے شیاطین کی وحی کیا ہوتی ہے کہ وہ فساد اور جدل برپا کریں وأوحى ربك إلى النحل تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ تم پہاڑوں میں اور اونچے اونچے مقامات پر اپنا گھر بنا اور پھولوں سے اپنے رزق کو حاصل کر. یہ بھی وہی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کا قلب مضطرب تھا تو اس وقت خدا نے کہا کہ اے ام موسیٰ, اے مادر موسیٰ, تم اپنے دل کو مضبوط رکھو, پریشان نہ ہو اور اسے دریا میں ڈال دو. یہ سب کی سب چیزیں وحی ہیں کہ شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں, خدا حیوانات کی جانب بھی وحی کرتا ہے, خدا آسمان اور زمین کی طرف بھی وحی کرتا ہے, خدا غیر معصوم پر بھی وحی کرتا ہے, اور خدا نبی معصوم پر بھی وحی کرتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, اور اسی طریقے سے ہم نے تیری طرف وحی کی ایک روح جس کا تعلق ہمارے ہم سے. تو وحی کا اصل مطلب کیا ہے؟ وحی کہتے کس کو ہے؟ وحی کا اصل مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اس طریقے سے دوسرے تک پہنچا دی جائے کہ بھیجنے والے اور وصول کرنے والے ان دو کے علاوہ کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو. وحی کے اندر کس بات کی شرط ہے؟ کہ جس نے پیغام بھیجا اور جس نے پیغام کو وصول کیا دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو اس کا پتہ نہ ہو یا خود کسی کو بنائے گا. وحی کی ایک مثال خدا نے یہ بھی کہی کہ میں رسول کو بھی بیچ میں ڈالتا ہوں لیکن ان دو کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو. اور جس تک وحی بھیجی جاتی ہے وہ اس پیغام کے بارے میں کسی قسم کے ابہام, اجمال یا اشکال کا شکار نہ رہے, یعنی اسے اس بات میں کوئی شک نہ رہے کہ جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے, کیا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کیا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں. اس وجہ سے وحی کو کہا گیا ہے کہ وحی بطور رمز ہے. رمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سر ایک راز کسی تک پہنچائیں اس انداز سے کہ صرف وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور کوئی دوسرا نہ اسے پتا چلے اور نہ اسے سمجھ پائے. کہ جیسے شہد کی مکھی کی طرف خدا نے جو پیغام بھیجا, اب وہ شہد کی مکھی کے علاوہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے اس کو؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ, کہ تیرے رب نے جو وحی نازل کی شہد کی مکھی کی طرح, تو صرف شہد کی مکھی کو پتا ہے, بالکل صحیح صحیح پتا ہے. شہد کی مکھی کو اس پیغام کے بارے میں پتن کوئی اشکال نہیں ہے, اس کے دماغ میں اس چیز کے بارے میں پتن کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ پیغام کیا بھیجا گیا. تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے کہ خدا افراد و انسان بشریت میں سے کچھ انسانوں کو منتخب فرماتا ہے کہ تاکہ ان سے اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرے, ان سے اس طریقے سے ہم کلام ہو کہ جو خدا کا پیغام ہو وہ اس کو بالکل ویسا ہی سمجھے جیسا خدا اس کو بھیجنا چاہ رہا ہے. یہ وحی رسالت ہے, اس کا نام وحی رسالت ہے. اور آخری نقطہ و جملہ کہ ہم صرف ہی کہتے ہیں کہ تمہاری طرف وحی آتی ہے, صرف وحی نہیں آتی بلکہ وحی کا ایک متن بھی ہے. انما الہکم الہ واحد, کس چیز کی وحی آتی ہے؟ خدا کیا پیغام بھیجتا ہے اپنے نبی کو, اپنے رسول کو, اس شخصیت کو جسے وہ منتخب کرتا ہے کارمل کے لیے, کہ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا رب, تمہارا الہ, تمہارا معبود معبود واحد. یہ وہ پیغام ہے کہ جس کی طرف سے تمام پیروان انبیاء کو سب سے زیادہ خبردار اور ہوشیار رہنا ہے. اور جو آیت میں نے خطبت میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی وہ آیت یہی تھی کہ کوئی بندہ جسے خدا کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ اس بات کا طلبگار ہو جائے انسانوں سے کہ تم میری بندگی کرو, نہیں وہ بندہ ہے ہی اس چیز پر معمور. وحی کی اصل ہی اس لیے ہے کہ خدا کی بندگی کی طرف انسان کو دعوت دے, خدا کی بندگی کی طرف بلائے. اور جیسا کہ کچھ افراد نے یہ کام کیا کہ عیسائیوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو خدا بنایا یا جبرائیل کو خدا بنایا, تو اگلی آیت میں یا سورہ نساء کی آیتوں میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ مسیح کو اور کسی ملک مقرب کو اس بات میں عار نہیں ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہو جائے, خدا کا بندہ ہو جائے. یعنی ان سب کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. کفا بعزا أن أكون لك عبدا وكفى بفخرا أن تكون لي ربا. کہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ اصل پیغام نبوت ہے کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں, خلاصہ کر لوں کہ بشریت تین قسم کی جہتیں رکھتی ہے اپنے اندر. بشریت کی ایک جہت یہ ہے کہ اگر اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے تو علم اسماء کل تک پہنچتی ہے. بشریت کی دوسری جہت یہ ہے کہ اگر ابلیس کے دام اور پھندے میں پھنس جائے اور قبول کر لے تو خناس اور مسجود شیطان بن جاتی ہے. اور بشریت کی تیسری جہت جو ہم جیسے انسانوں سے زیادہ متعلق ہے کہ جب بھی ہم ابلیس کے یا اپنی حیوانیت کے پھندوں میں پھنس کر نیچے گئے تو فوراً خدا سے استغفار اور پناہ طلب کریں تاکہ دوبارہ اپنی منزلت کی طرف لوٹ سکیں. ان تین قسم کے افراد بشر. بشریت ایک ہی چیز ہے مگر تین حصوں میں منقسم. ایک سروت جہاں پر بشریت کی اعلیٰ ترین اور پست ترین اصناف ایک دوسرے کے مد نظر رہ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر خدا نے موسیٰ اور فرعون کو سامنے لا کر مد نظر کیا تو موسیٰ کی جو عظمت تھی بندگی کے حوالے سے فرعون کی ویسی ہی پستی تھی سقوط انسانیت کے حوالے سے. کہ موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا. اس چیز کی انتہا پیک اور کلائمیکس کربلا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک طرف بشریت کے وہ افراد ہیں کہ جو علم العالم اسماء کلہا کی عملی تصویر و مصداق, اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں وہ افراد اور وہ انسان ہیں کہ جو مسجود شیاطین ہیں کہ جن کے سامنے شیطان بھی سجدہ کرے. کیوں یہ لفظ کیوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اس شقاوت و بدبختی کی مثال نہیں ملتی کہ امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں اور جنگ میں مصروف ہیں اور اس عالم جنگ میں اپنے خیمے سے تھوڑے دور نکل گئے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ اشقیاء آپ کے اور خیموں کے درمیان حائل ہو گئے. تو امام علیہ السلام کے وجود پر ایک عجیب اضطراب والی کیفیت تاری ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے قوم بدبخت, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, اگر تمہارے پاس آخرت میں کوئی تصور نہیں ہے تو کیا تم میں سے کوئی آزاد انسان بھی نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی مرد حر بھی نہیں ہے؟ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے تو میرے حرم کی طرف رخ کیوں کرتے ہو؟ یہ پست ترین افراد. اور اس کے جواب اب اس کا جواب سنیے کہ شمر ملعون یہ کہتا ہے کہ اے پسر فاطمہ ٹھیک ہے ہم تمہاری درخواست قبول کر لیتے ہیں, لیکن یہ درخواست اور اس کی قبولیت کس حد تک تھی, کس وقت تک تھی؟ صرف اس وقت تک کہ جب امام حسین علیہ السلام پڑھنا, جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے بہشت جابرہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں, اس فوج نے یلوار کی, اس فوج نے یلوار کی پہلے اہل حرم کے خیموں میں جو کچھ تھا اس کو لوٹا اور اس کے بعد ان خیال کو آگ لگا دی. سب سے بڑا ستم جو اہل حرم کے لیے تھا وہ یہ کہ تمام ان کے چاہنے والوں کے سر ان کے جسموں سے جدا کر کے نیزوں پر بلند کر دیے گئے. اور یہ قافلہ, یہ لٹا ہوا قافلہ جس کی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی, بچوں کے زرد اور کملائے ہوئے چہرے, اور جو واحد مرد اس قافلے قافلے کا سرپرست تھا، اس کے جسم میں زنجیر اور گردن اور بے کجاوے اور بے پالان کے اونٹوں پر ان کو سوار کر گئے۔ اس شان کے ساتھ جو شہدا کے سر آگے آگے اور یہ قافلہ یا مسرا پیچھے پیچھے، کہ جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں میں پہنچا تو اس وقت پہلے کوفہ کہ جو اس قافلے کا نصیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے کوفے کی گلیوں میں اشتہام کیے رکھے، تو اس قافلے کو دیکھتے اور حیرت کرتے کہ کیا خارجی ایسی نورانی شکل کی ہوتی ہے، ایسی پاک و پاکیزہ شکلیں بھی وہ خارج کی ہوتی ہے کہ جن کو بادشاہ نے قتل کر کے اس کے لیے وقت کر دیا۔ تو اس وقت جناب سیدہ زینب سے کسی نے پوچھا کہ خیر اسیروں یا قیدیوں تم کون ہو، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہم آل محمد ہیں، ہم اولاد علی و فاطمہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کوفے کے رہنے والوں، خدا تمہیں کبھی خوشی دیکھنا نصیب نہ کرے تم نے میرے والد کے ساتھ، میرے بابا جان کے ساتھ جو دھوکا کیا، کہ خدا تمہیں ہمیشہ اس وقت میں بلائے۔ اس وقت سب سے بڑی مصیبت جو اہل حرم پر تھی کہ تمام غیروں کی، نامحرموں کی نظریں سیلانیوں کے کھلے سر ہوتی تھی، اور کچھ لوگ جو اپنے خیال میں دردل اور اہمیت تھے میں بچوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کی طرح کھجور خرمے کے دانے پھینکتے تھے، اور بی بی سیدہ ان کے بچوں کے منہ سے وہ کھجور کے دانے نکال کر پھینکتی تھیں، لیکن بچوں کو تو بی بی نے کسی طریقے سے اس صدقے سے باز رکھا۔ لیکن کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کے قلب میں یہ خواہش نہیں ہے کہ کاش کوئی چادر بھی میری طرف کہ زینب وہ بھی منصور کے جن کو اس حالت میں آج تک کسی نے نہ آیا وہ اس مجمعِ عام کے سامنے بے پردہ ہو سکتی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔